لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر خصوصیت کے ساتھ ان تمام مؤمنین کی اس سال ثواب کے لیے ہدیہ کریں کہ جن کے بارے میں ہمیں حقیقتاً علم نہیں ہے، شام میں، عراق میں، پاکستان میں، جس طریقے سے اس وقت اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور بہرحال یہ ہماری غفلت اور بے حسی ہے کہ ہم اس سے نہ صرف دور ہیں بلکہ لا علم ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان شہداء کے لیے کہ جو ان تمام مقامات پر تیغ ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور جس کے ذیل میں انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں میں سے ہے، آیت نمبر 61. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. وما اور نہیں ہے، ما یعنی نہیں ہے، اور نہیں ہے، حاضحی یہ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اور وہ، انگلش میں کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ، تو اس میں فرق کس بات کا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کے نزدیک ہے، دوسری چیز آپ سے دور ہے. جیسے مثال کے طور پر دور کے مقام کو سمجھانے کے لیے ذالک آئے گا، قرآن کریم کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے بلکہ کہہ رہا ہے وہ کتاب. اور عام طور سے انہیں قرآن کریم میں یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ جس شے کی بات کی جا رہی ہے وہ تم سے بلند ہے، جیسے تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض، کہ وہ رسول یہ رسول نہیں، یعنی خدا یہ سمجھا رہا ہے ذالک الکتاب کہ کتاب کا مقام بلند ہے، معیار بلند ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے کہ اس کو تم جس طریقے سے چاہو ہر کس و ناکس اس پہ ہاتھ ڈال دے. یا تلکر رسول، وہ رسول یعنی رسولوں کا معیار تمہارے برابر نہیں ہے بلکہ مقام بلند ہے، بل اعلیٰ معیار پہ فائز ہے. لیکن جب خدا حیات دنیا یا دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہے تو ذالکہ نہیں کہہ رہا، حاضحی یہ، دس ون، یعنی جیسے ہم کہیں کہ اگر ہم آسان الفاظ بات کریں کہ یہ زندگی جو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے. وما حاضح الحیات الدنیا، کہ یہ زندگی، یہ حیات دنیا نہیں ہے الا مگر لہو و لعب، تو اس کی نشانیاں, اور آپ کی خدمت میں بارہا میں نے اس کے معنی عرض کیے ہیں, لہو و لعب کے بھی, اور پوری جو حیات دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ کہاں پر ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 20, کہ جس میں حیات دنیا کے حوالے سے لعب, لہو, زینت, تفاخر, تکاثر, پانچ علامتیں, پانچ نشانیاں عرض کی ہیں حیات دنیا. لیکن اس آیت سورہ عنکبوت میں کہ اور نہیں ہے یہ حیات دنیا, یہ دنیا کی زندگی, مگر لہو اور لعب. لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لے اور صحیح رستے سے ہٹا دے. یعنی اس کو اگر آپ پراپر شاید اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کہیں ٹیمپٹیشنز. یعنی لہو کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو آپ کو کھینچ لے. جیسے علماء اس کی بہت ایک آسان مثال پیش کرتے ہیں کہ ماں نے ایک بچے کو گھر سے بھیجا کہ جا کے سودا لے کے آؤ. اب وہ بچہ اپنے گھر سے نکلا, آگے سڑک پر آیا, اس نے دیکھا کہ سائڈ میں ایک بندر والا تماشا دکھا رہا ہے. اب وہ اس چیز کو بھول گیا کہ مجھے جا کے سودا لانا ہے, وہ وہاں کھڑا ہو کے تماشا دیکھنا شروع کر دیا. یہ لہو ہے. تو وہ جو تماشا گری ہے جو اس انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور جس کام کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا تھا اس سے بے خبر بنا رہی ہے, اسے کہتے ہیں لہو. تو یہ جو لائف ہے آف دس ورلڈ, جس زندگی میں تم گھرے ہوئے ہو, جو مادیت پر مبنی ہے, یہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ لہو. یعنی اگر تم اس کی طرف متوجہ ہوگے تو یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ کے اور اس مقصد سے غافل کر دے گی جس مقصد کے لیے تم یہاں پائے جاتے ہو. یعنی خدا نے کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں ہے, کسی چیز سے ہم کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے, پورا پیغام موجود ہے. پہلی چیز کیا ہے اس حیات دنیا کی؟ کہ جو تمہارے سامنے ہے, جو بلند نہیں ہے, کسی اعلیٰ معیار پہ نہیں پائی جاتی, اس کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ لہو ہے. اپنی طرف تمہیں کھینچے گی, صحیح رستے سے ہٹائے گی. وہ لعب, لعب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو محض تصوراتی اور خیالی ہو, جس کی حقیقت نہ ہو. یعنی اس زندگی میں میں اکثر اوقات جیسے یہ آیتیں پڑھنے کے بعد ہم نے اس چیز کو سوچا کہ آپ کبھی اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم سب نے جو اپنی زندگی کے 30, 30, 40, 40 سال گزار دیے ہیں اس دنیا میں, وہ 30 اور 40 سال کہاں پائے جاتے ہیں اس وقت؟ کدھر ہیں؟ مطلب کیا آپ اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک تصور ہے جو میرے اور آپ کے دماغ میں ہے. اور کہاں ہیں وہ ساری, وہ سارے 40 سال کہاں ہیں؟ یہ لعب ہے. لعب یعنی تصوراتی اعتباری, جن چیزوں کی اہمیت کا ہم قائل ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے آج آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی انسان اپنی نوجوانی میں, بلکہ بعض اوقات ہم خود بھی بات ہو رہی تھی ایک دوست سے, تو میں نے یہی کہا کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو اس طریقے سے سوچ رہے تھے کہ جیسے زندگی کا اہم ترین مسئلہ مرحلہ میٹرک پاس کرنا ہے, اور جیسے ہی ہم نے میٹرک پاس کیا زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہمیں بتایا بھی ایسے ہی جاتا تھا. یعنی مجھے اپنے بڑوں کی بات یاد ہے کہ بس میٹرک کر لیا نا تو آگے تمام چیزیں آسان ہیں. اور آج ہم ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے لعب, یعنی تصور ہے, خیال ہے کہ انسان مختلف چیزوں کی اہمیت کا قائل ہو کر یہ زندگی گزارتا ہے, اور جب اس رستے میں آگے بڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک خیال تھا, جس کو قرآن کریم نے سورہ نور میں تعبیر کیا ہے اس قسم کی زندگی کو سراب سے, کا سراب بقیع تن, کہ جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے اور پیاسا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا, کسی چیز کو, لم یجد ہو شیئا, کہ اس کو کچھ نہیں پاتا, کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. وما اور نہیں, اللہ, اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے پورے کنسیپٹ کو اس میں گھیر دیا ہے. جب آپ یہ جملہ استعمال کریں کہ اور نہیں ہے یہ چیز مگر یہ, تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں, یہ دو لفظ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے اور اس کا احساس کرنے کے لیے کافی ہیں. وما اور نہیں ہے یہ حیات دنیا الا لہو و لعب، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر اگر تم اور کچھ ڈھونڈنا چاہو گے تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اس حیات دنیا کے مقابلے میں ایک اور زندگی ہے جو آخرت ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے، لیکن قرآن کریم کے بیان بہت عجیب ہے، کاش کہ خدا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ دیکھیے، جب دنیا کے لیے لفظ آیا، جب دنیا کو ڈیفائن کرنے کی بات آئی، تو جو اس کے ساتھ ورڈ یوز ہوا، ڈیفائننگ ورڈ، وہ ہے حیات۔ حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عرصہ ہے کہ جس میں ہم زندہ ہیں، اور جتنے عرصے تک ہم زندہ ہیں وہ ہماری حیات ہے۔ آخرت کو ڈیفائن کرنے کے لیے حیات کا لفظ نہیں ہے، یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جو لعب و لہو ہے، اور یہ آخرت کی زندگی ہے جو فلاں 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 کریکٹرسٹکس رکھتی ہے، نہیں، وہاں پر جا کے ڈیفائننگ ورڈ بدل گیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے لیے لفظ حیات نہیں استعمال ہوا، دار، دار مینس گھر، ہوم، ابورڈ، لیونگ پلیس۔ تو جب دنیا کے لیے حیات کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر انڈر لائنگ میننگ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تم ایک عرصہ زندہ رہو گے اور چلے جاؤ گے، یہ گھر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی دنیا کے لیے گھر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے جب بات کی تو یہ نہیں کی کہ پھر ہم کہیں کہ آخرت میں ہم زندہ نہیں ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اگر زندگی کا اور حیات کا لفظ دنیا کے لیے آ رہا ہے تو آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ نہیں، آخرت کے لیے زندگی کو ایک بہت دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، کہ بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آخرت میں ہم زندگی نہیں بسر کریں گے بلکہ خود آخرت کا گھر زندہ ہے، اور جو اس کے اندر موجود ہوگا وہ حقیقتاً زندہ ہوگا اور زندگی کو گزار رہا ہوگا۔ یعنی اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں، اسلام کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں، دار مادیت، یہ حقیقتاً مردہ ہے، یہ حقیقتاً ڈیڈ ہے، اور اس میں ہم بظاہر زندگی گزار رہے ہیں، اور اصل زندگی، اصل حیات کہاں پائی جاتی ہے؟ آخرت میں، جو زندہ رہنے کے لیے گھر ہے اور لیونگ پلیس ہے۔ تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم آخرت میں زندہ رہو گے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ آخرت جو تمہارا گھر ہے اور وہ گھر زندہ ہے۔ اگر آپ کبھی ہو تو اس پر غور کیجئے گا انشاءاللہ، کہ آخرت میں زندہ نہیں ہے، یعنی جیسے اس دنیا کے طریقے سے کہ یہ دنیا بیسیکلی ڈیڈ ہے، لیکن ہم اس میں زندہ ہیں ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے۔ آخرت کا گھر خود زندہ ہے، تو جو اس میں رہے گا وہ حقیقتاً زندگی کو پا رہا ہوگا، اصلی اور حقیقی زندگی کو پا رہا ہوگا۔ اور اگلا ٹکڑا ہمیں رلانے کے لیے کافی ہے، لو کانو یعلمون۔ عربی زبان میں لو کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے کاش، یعنی کہ جب کوئی شخص ایک بات بیان کرنے کے بعد اپنی دلی خواہش یا اپنی حسرت کا اظہار کرے، اے کاش، کیا اے کاش؟ کانو رکھتے ہوتے یعلمون، یہ لوگ اس حقیقت کا علم رکھتے ہوتے۔ اسی وجہ سے جب ہم عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتے ہیں، یا کسی مجلس کا یا کسی اس قسم کی گفتگو کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس میں جو چیز سب سے اہمیت والی ہے بیان کرنے کی، وہ کیا ہے؟ موت اور موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا اور اس حوالے سے بات کرنا. اس زندگی میں, اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا, اس زندگی میں جو علم سب سے اہم ہے وہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کا علم ہے. آپ ایک انسان ہے, اس زندگی کے حوالے سے لا علم ہو, ہنر نہ آتا ہو, پھر بھی یہ زندگی گزر جاتی ہے. اور میں آج ہی آغا جوادی عملی کے دروس سن رہا تھا, تو درس میں, ایک درس میں انہوں نے ایک بڑا بہت عجیب بات کہی, اللہ لطیف بعباده, اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر لطف کرنے والا ہے, بندوں کے ساتھ لطیف ہے. اور یرزق من یشاء, اور جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. امام علیہ السلام سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ زیادہ تر جتنے علماء ہیں, عقلاء ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کے لیے دنیا کا رزق کا دسترخوان اتنا وسیع نہیں ہوتا. یعنی کہ جتنا آپ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے زیادہ کاروباری جو ٹاپ شاٹس ہیں, کیا علم ہے ان کے پاس, کیا قابلیت ہے. علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں, قابلیت کے اعتبار سے دیکھیں, تو ان کا معیار بہت نیچے ہے. لیکن اگر دنیاوی رزق کے حوالے سے, رزق مادی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اوپر ہیں علماء کے مقابلے میں. ہر جگہ ایسے ہی, ساری دنیا میں ایسے ہی. تو امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی, لطیف بعباده, آپ نے فرمایا کہ کیا خدا کو تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ عالم تو اپنے علم کی وجہ سے یہ سرمایہ اخروی جمع کر رہا ہے, کیا جو اس سرمایہ سے محروم ہے وہ خدا جو لطیف و کریم ہے باقی بندوں کو اس دنیا میں بھی محروم کر دے. بات سمجھ میں آئی؟ کہ اگر خدا علم اور عقل کی ہی بنیاد پر دنیاوی رزق بھی دے رہا ہوتا تو جو بیچارہ بے سواد ہے اس دنیا میں بھی محروم, آخرت میں بھی محروم. اللہ لطیف بعباده, خدا ایسا نہیں کرتا کہ جو بے سواد ہے, ایون جو جاہل ہے, اس پر بھی کرم ہے کہ اس کو اس رزق میں زیادہ کر دیا خدا نے. تو بہرحال یعنی خدا کی انسانوں سے محبت یہ, اور اسی محبت کا اظہار اس آیت میں, لو کانو یعلمون, کہ کاش کہ میرے بندے اس زندگی کی اور بعد میں آنے والی زندگی کی حقیقت کو پہچانتے, علم رکھتے. علم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ بھی اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, کہ عام طور سے ہم اپنی گفتگو میں علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نالج, نالج کا مطلب نوئنگ کے اعتبار سے, نالج نہیں نوئنگ, وی نو سم تھنگ, وی ہیو دا انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ. اسے قرآن نے علم نہیں کہا ہے. علم کا لفظ جب بھی آیات قرآنی میں آیا ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ ایک انسان پر ایک چیز کی حقیقت کھل جائے, اور صرف حقیقت ایک کنسیپٹ کے طور پہ نہیں کھلے, بلکہ وہ حقیقت اس پر اثر انداز ہو جائے, اس کا ایک اثر قائم ہو جائے انسان پر. اس کیفیت کو علم کہا ہے قرآن نے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, خشیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. یعنی عربی زبان میں خضوع و خشوع کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں, تو بعض اوقات خضوع اور خشوع کا فرق یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور سے کسی کے آگے جھکے تو یہ خضوع ہے, لیکن اگر دل کسی کے اثر اور روب کے وجہ سے جھک جائے یہ خشوع ہے. تو خدا نے جب بھی اپنے اعتبار سے, اپنے حوالے سے بات کی ہے, کبھی بھی خضوع کا لفظ استعمال نہیں کیا, خشوع کا لفظ استعمال کیا. قد افلح المؤمنون الذین خاشعین فی الصلاۃ, ان مومنین نے فلاح پا لی کہ جو اپنی نمازوں میں خاشے ہیں, یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں, صرف ظاہر نہیں. تو انما یخش اللہ, بے شک بندوں میں وہ کون ہے کہ جس کے دل خدا کے آگے جھکتے ہیں؟ علماء. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی نظر میں علم, کسی چیز کو جاننا نہیں کہتے, بلکہ علم کا مطلب وہ اثر ہوتا ہے جو حقیقت کو جاننے کے بعد انسان کے دل پر قائم ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے انسان کا دل یا کسی کے آگے جھک جاتا ہے یا کسی سے متنفر ہو جاتا ہے, نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ ہے علم. تو لو کانو یعلمون, کہ کاش انسان اس حقیقت سے باخبر ہوتے. اور بہت سارے لوگ اس کی خبر رکھتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن عالم نہیں ہیں. اگر عالم ہوتے تو ان کی زندگیوں میں اس علم کا اثر نظر آ رہا ہوتا کہ جو چیز لعب و لہو ہے اس کی تلاش میں مارے مارے پھرنا، اور جو چیز حیوان ہے یعنی زندہ ہے حقیقتاً اس کو اگنور کر دینا. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور یہ بھی کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں اس کا بھی ذکر کر دوں میں، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ ثواب کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ہم پوچھیں ایک دوسرے سے کہ ہم نے اگر کسی کو کھانا کھلا دیا عیسیٰ علیہ ثواب کے عنوان سے، ایک مجلس منعقد کر دی، ہوا کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ ایک مجلس ہو گئی، اس کے بعد لوگوں نے کھانا کھا لیا، تبرک کر لیا، عیسیٰ علیہ ثواب کے نام پہ کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم جیسے آج کا ایک سائنسی دور ہے، علمی دور ہے، ہم پوچھیں کہ بھئی جس کے لیے آپ نے یہ مجلس منعقد کی تھی اس کو کیا ہوا، کیا اثر پڑا، کیا پہنچا، کیا ملا، کیا یہ کھانا اس تک پہنچ گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ جو فہیم ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ ظاہری عمل نہیں پہنچتا بلکہ اس عمل میں موجود ایک اثر ہوتا ہے کہ جو میرے مرحوم کو فائدہ پہنچائے گا. عمل کا اثر فائدہ پہنچائے گا، عمل میں کوئی ایک ایسا امپیکٹ ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے مرحوم کو فائدہ پہنچائے گی جس کی نیت سے آپ نے یہ مجلس منعقد کی. نہ یہ کھانا اس تک پہنچے گا، نہ ہماری یہ نشست و برخاست کا اس کو بظاہر کوئی فائدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر جب آپ یہ ثواب ایصال کر رہے ہیں، اس انسان تک پہنچا رہے ہیں، تو کیا اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ اس تک کچھ نہ پہنچے؟ یعنی کیا یہ چیز گارنٹیڈ ہے کہ اس تک ثواب پہنچ جائے گا؟ یا یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں اور اس تک کچھ نہ پہنچے، یہ امکان ہے؟ یہ چینجز کس وجہ سے ہیں؟ یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز کو کون سی چیز گورن کر رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے. اور صرف آپ کو میں قرآن کریم کی دو آیتوں کے حوالے سے بات کروں گا جو نماز سے متعلق ہیں، اور کیونکہ نماز عبادات کی کور ہے، اور جس عبادت کے بارے میں یہ حدیث میں آیا کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، کہ نماز اگر قبول ہو گئی تو باقی ہر عبادت قبول ہو جائے گی، ہر عمل مقبول ہے، نماز رد ہو گئی تو باقی سب رد ہو جائے گا. تو صرف نماز کے حوالے سے دو آیتوں کا آپ کو حوالہ دوں، آپ کو خود ہی پھر عیسیٰ علیہ ثواب کا سارا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، تاکہ ہم جب بھی یہ کام کریں تو اس طرف متوجہ رہیں، صرف ہماری توجہ ظواہر کی طرف نہ ہو بلکہ حقائق کی جانب بھی ہو. سورہ انفال کی آیت ہے کہ لا تقرب الصلاۃ، اور اس آیت سے بعض اوقات کچھ کفار اور دشمنان سوء استفادہ، لا تقرب الصلاۃ مطلب کیا؟ نماز کے قریب مت جاؤ، نماز سے قربت اختیار نہ کرو. اب انسان حیران کہ یہ قرآن میں کس قسم کی آیت ہے کہ لا تقرب الصلاۃ، کہ جہاں پر 700-750 مرتبہ اقیم الصلاۃ آ رہا ہے یا حافظوا علی الصلاۃ آ رہا ہے، تو لا تقرب الصلاۃ کا کیا معنی ہوا؟ اگلا ٹکڑا اس کو سمجھا رہا ہے، وانتم سکارا، اور اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. سکر نشہ یعنی مدہوشی، یہ ہے سکر کی کیفیت. کہ قرآن کریم میں بھی کہ لقد جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی قرآن نے اس سکرہ سے تعبیر کیا ہے، کہ جب انسان مدہوش ہو جاتا ہے، آس پاس کی خبر نہیں ہوتی. لا تقرب الصلاۃ، صلات کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا. یہاں پہنچنے کے بعد بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بھنگ، افیم، چرس، شراب، یہ سکر ہے. آیت کا اگلا ٹکڑا اس چیز کو اور واضح کر دیتا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ اس چیز کا علم رکھنے لگو کہ جو بول رہے ہو. جب انسان کو اس کی خبر نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ خدا کی نظر میں نشے میں، نشے میں حالت سکر میں. فقط وہ نہیں ہے کہ جو شراب پی کے مدہوش ہے، بلکہ وہ انسان جو اس طریقے سے، اور بھی میں نے علم کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کو جانتے نہیں، اس کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہو. اگر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہو، تو جب تک الحمدللہ رب العالمین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، کسی نہ کسی نشے کی حالت میں نماز ہو رہی ہے، ادا ہو رہی ہے. تو انسان کی عبادت اگر بغیر علم و معرفت کے ادا ہو، نماز اگر علم و معرفت کے بغیر، اگر علم کے بغیر ادا ہو، جو بولا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر شیطان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم، اور زندگی میں کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے، یہ صرف نشے کی حالت میں نماز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. اور خدا یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ اس قسم کی دھوکے بازی پر ہمیں جس طریقے سے چاہے گرفت کرے ہماری، کہ اگر ہم دن میں کم از کم کتنی دفعہ سورہ احمد کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، 10 مرتبہ کم از کم، یعنی کہ اگر آپ سنتی نماز نہ پڑھیں کوئی اور، 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، 17 رکعت میں 10 رکعت میں الحمد کی تلاوت ہوتی ہے، 10 مرتبہ خدا سے مذاق کر رہے ہیں، دھوکا کر رہے ہیں. یہ عبادت، حتی تعلم، اس کا علم نہ رکھو جو کہہ رہے ہو، تو یہ سکر کی حالت میں نماز ہے، نشے کی حالت میں نماز ہے. اور نشے کی حالت میں جب ہو تو خدا کیا کہہ رہا ہے، اس حالت میں نماز کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقرب الصلاۃ. ایک یہ بات کہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ علم اور معرفت کے بغیر انجام دی جائے، اور اس حالت میں انجام دی جائے کہ انسان وہ کچھ بول رہا ہو کہ جس کا اسے سمجھ ہی نہ ہو، کچھ نہیں، نشے کی حالت میں ہی کام ہو رہا ہے. ایک دوسری بات بہت مشہور ہے، سورۃ الماعون، یہ بھی نماز کے لیے، یعنی قرآن کریم میں یہ دو آیتیں نماز کے حوالے سے عجیب ہیں، کہ جہاں پر سینکڑوں مرتبہ نماز کی فضیلت کے بارے میں بات ہے، یہ دو آیتیں نماز کے حوالے سے عجیب ہیں. ایک یہ سورہ انفال کی آیت، دوسری سورۃ الماعون، فویل للمصلین، ویل یعنی جہنم، مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے جہنم ہے. اب یہ عجیب بات ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جہنم کی خبر جس کو سنائی جا رہی ہے وہ ظاہری طور پر نمازی ہے، ورنہ مصلی کا لفظ کی کیا معنی ہے پھر؟ فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. سہو غفلت کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی نمازوں میں سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کام ہو رہا ہے، دن اور رات میں نماز پڑھ گئے، سجدہ کر گئے، رکوع کر گئے، سب کر گئے، کچھ خبر ہی نہیں ہے کسی بات کی. ان کے لیے کیا ہے؟ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. تو جب نماز جیسی عبادت کہ جس کو بنیاد قرار دیا گیا ساری عبادتوں کے لیے، اس میں خدا غفلت، عدم معرفت، لا علمی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو باقی کوئی بھی عبادت اگر اس چیز کے بغیر ادائیت کی جائے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ عزاداری کو لے لیں، آپ اصال ثواب لے لیں، ہر چیز، یعنی ثواب کب بڑھے گا جب آپ کسی بھی عبادت کو, اور اسالِ ثواب کے لیے خالی مجلس نہیں ہے, آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, آپ دو رکعت نماز پڑھ کے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کریں, اگر علم و معرفت کے بغیر یہ عمل انجام دیا جائے گا تو اس تک کچھ نہیں پہنچ رہا. یعنی کیا چیز پہنچے گی وہاں تک؟ آپ کی وہ نیک نیتی اور آپ کے اندر جو اثر پیدا ہو رہا ہے یہ پہنچے گا وہاں تک. یعنی اگر ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں قربتاً اللہ کچھ معرفت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ذکر علم و قرآن اور اہل بیت کریں تو یہ کیفیت جو میرے نفس کے اندر ہے یہ میرے مرحوم کو فائدہ دے گی. کیوں؟ اس کا بھی اگر صرف ایک جملے میں, میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب انسان ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ ہیں, ہم سب آپس میں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں, اور اس کی دلیل ظاہری طور پہ بھی موجود ہے کہ سب ایک ماں اور باپ سے چلیں. اگرچہ کہ آج ہم بظاہر قوم میں تقسیم ہیں, قبیلوں میں تقسیم ہیں, خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں, لیکن حقیقتاً ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پچھلی نسلیں, آنے والی نسلیں, مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ, تو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کبھی بھی انڈیویژول وہ کام نہیں ہوتا, کسی نہ کسی سطح پر وہ چیز دوسرے انسانوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے اگر ایک پرخلوص نماز پڑھی, آپ نے اگر خدا کی بارگاہ میں نماز شب میں دعا کی, تو یہ صرف آپ تک محدود ہے, یہ چیز انسانیت میں پھیلتی ہے. اسی طریقے سے جس نے برائی کی, جس نے گناہ کیا, جس نے فساد کا بیج بویا, وہ بھی انسانیت میں پھیلتا ہے. تو جب بھی ہم ایصال ثواب کے حوالے سے بات کریں تو انہیں میری جو کیفیت ہے, میرے قلب میں پائی جانے والی سچائی ہے, یہ پہنچے گی. ہماری معرفت, ہماری دیانتداری, ہمارا اخلاص, یہ چیز پہنچے گی. اور اس کو قرآن کریم نے بہت واضح اعتبار سے اس, یہ بھی آپ اگر ایصال ثواب کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھیے. سورہ حج, جہاں قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے, اور ایام جاہلیت میں عربوں کا دستور کیا تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے اور جان ان کا جانوروں کا گوشت لے کر, خون آلودہ گوشت لے کر, اور کعبے کی دیوار پہ ملتے تھے, اور اس طریقے سے یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے خدا ہیں ان تک ہم اپنی قربانی کو پہنچا رہے ہیں. قرآن کریم, یہ اسلام آیا, اسلام نے کہا کہ یہ فعل جاہلیت ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, ان قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا ہے. لَن ينال اللہ, نہیں پہنچتا اللہ تک. کیا چیز؟ لحومها, لحم گوشت کو کہتے ہیں, ان کا گوشت, ولا دماؤها, دم خون, بلڈ, نہ یہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم, جو چیز خدا تک پہنچتی ہے وہ تقوی ہے جو تم پیش کرتے ہو. تو یہ جو ہم ایصال ثواب کی محفل اور مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا آگے, جو تقوی اور سچائی اور اخلاص ہے یہ پہنچ جائے گا اس انسان تک جس کو آپ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس قسم کا عمل کریں تو اس نقطے کو کبھی فراموش نہیں کیجیے گا کہ تین آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی, دو نماز کے حوالے سے, ایک قربانی کے حوالے سے, کہ جو ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہے کہ خدا تک کون سی چیز پہنچتی ہے اور خدا کس چیز کو قبول کرتا ہے. تو اگر ہمارے ایصال ثواب کی کوشش میں سے یہ سب کچھ خارج ہو تو آگے کچھ بھی نہیں جائے گا. اور جتنا زیادہ معرفت اور علم اور اخلاص موجود ہو اتنا ہی آپ کے مرحوم کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا. ایک صلوات محمد و علیہ وسلم. تھوڑا سا اور آپ کا وقت لیتے ہوئے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی تشریح کے لیے سورہ یونس کی دو تین آیتوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا جمع کر کے تاکہ ایک مطلب سمجھ میں آئے. ہم نے جو آیت سورہ عنکبوت کی پڑھی تلاوت کی, اس میں بنیادی طور سے تین پورشنز ہیں. پہلا اس کا حصہ ہے حیات دنیا کے بارے میں, کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کہ لعب و لہو ہے اور کچھ بھی نہیں. دوسرا حصہ ہے آخرت کے بارے میں, کہ آخرت رہنے کا گھر ہے اور زندہ ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, یعنی آخرت میں انسان زندہ نہیں رہتا بلکہ آخرت خود زندہ ہے, اور جو اس سے مس ہوگا, ٹچ ہوگا, ان کنٹیکٹ آئے گا, وہ بھی زندہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر بھی بہت گہرا فلسفہ ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن اس کو یاد رکھیے گا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, کہ بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے, زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور تیسرا خدا کا شکوہ ہے کہ کاش کے انسان اس راہ پہ چلتے, کاش کے انسان اس رستے کو اپناتے کہ اس حقیقت کا علم حاصل کر لیتے. سورہ یونس کی جن آیتوں کو ہم اس کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں, وہ انسانوں کی اس زندگی کی اپروچ کو بہت خوبصورت انداز سے ڈیفائن کرتی ہے, تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اس کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے, اور ہم اس علم کی راہ پر کیوں نہیں چلتے, کہ ہمیں زندگی اور مردنی, لائیو اور ڈیڈ کا فرق سمجھ میں آ جائے. یعنی ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ دنیا, اس دنیا کی زندگی مردہ ہے, اور ہم اس میں مسلسل ہوا بھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ زندہ نظر آنا شروع ہو جائے, لیکن یہ ہے ہی مردہ. آپ اس کو وینٹیلیٹر لگا دیں, آپ اس میں آکسیجن لگا دیں, سب کچھ کر دیں, بظاہر ہلتا جلتا نظر آتا ہے مردہ, زندہ نہیں ہے, اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. لیکن جو چیز حقیقتاً زندہ ہے, اس سے کنٹیکٹ میں آنے کو ہم تیار نہیں ہیں. یعنی ہم نے اپنا سارا رشتہ کس سے جوڑا ہوا ہے, جو اصلاً مردہ ہے. ٹھیک ہے, اس یہ ہے اصل پیغام اس آیت کا. قرآن کریم ایک مثال کے ذریعے سے انسانوں کی, موسٹ آف دا پیپل لیونگ آن دا فیس آف دس ارتھ, ان کی زندگیوں کا احوال سناتا ہے ایک تمثیل کے ذریعے سے, ایک واقعی قصے کے ذریعے سے. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خدا وہ ہے کہ جو تمہیں سیر کراتا ہے, سفر کراتا ہے, بر خشکی میں, بحر تری میں, سمندروں میں, دریاؤں میں. حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ, یہاں تک کہ تمہیں کشتی پر سوار ہو جاتے ہو, ایک جہاز پہ سوار ہو جاتے ہو. وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, اور نرم, ملائم, خوشگوار, اچھی ہوائیں اس کشتی کو لے کے دریا میں چل پڑتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا, اور جو کشتی کے سوار ہیں اس وقت وہ بہت خوش ہوتے ہیں, سفر بہت اچھا ہے, خوشگوار ہے, آسمان بہت اچھا نظر آ رہا ہے. پھر اچانک موسم بدلتا ہے. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ, تیز و تند ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان, اور ہر طرف سے دریا کی موجیں, ویوز آ کے اس کشتی کو, اس جہاز کو گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور اس وقت کشتی پر سوار مسافر یہ سوچنا شروع ہو, ظن یعنی گمان کرنا, سوچنا, خیال کرنا. کیا سوچنے لگتے ہیں؟ ہم چاروں طرف سے گھر گئے, یعنی کوئی رستہ اب بچنے کا نہیں ہے. اس کو میں تھوڑی سی اپنی اردو اور شاعری کی زبان میں کہوں کہ جو جس پر بھروسہ تھا وہی ڈبونے کے لیے تیار ہے. کشتی پر سوار اس لیے ہوئے تھے کہ یہ پانی کے اوپر رکھے گی, اب یہ سمندر اور یہ کشتی ہی ڈبونے کے لیے آمادہ ہے, اب کہاں جائیں. یعنی کہ جس پر بھروسہ کر کے چلے تھے سفر پہ, وہی ڈبونے کے لیے آماد ہے. احیط بہم, گھیر لیے گئے, احاطہ کر لیا گیا چاروں طرف سے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین, آپ لوگوں نے یقیناً یہ سنا ہوگا, میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا, صرف اشارہ ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد,
ایک ایتھیسٹ ایک دہریے سے بات کی تھی تو اس کو یہی مثال دی تھی کشتی کی. اور جب آپ اس مقام پر پہنچے کہ جب آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ظاہری اسباب میں سے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے, جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی گھر گئے اب ختم, امام علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں کیا تمہارے دل میں یہ احساس موجود تھا کہ ابھی بھی کوئی بچا لے گا, کہ جب ظاہری اسباب میں سے ہر چیز منقطع ہو گئی کٹ آف ہو گئی, جس کو قرآن کی آیت کہہ رہی احیط بہم, ختم ہر طرف سے گھر گئے, یعنی جس کے بھروسے پہ تھے وہی ڈبو رہا ہے, اب اور کیا بچا. تو امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں امید کی کرن باقی تھی کہ کچھ نہیں ہے مگر کوئی ہے جو بچا لے گا, کوئی ہے جو مجھے اس وقت بھی بچا سکتا ہے. تو اس شخص نے جواب دیا جی, آپ نے فرمایا وہی خدا ہے, کہ جب انسان ہر طرف سے ہر پہلو سے مایوس ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب کوئی چیز مدد کو نہیں آ سکتی, کوئی شے مدد نہیں کر سکتی, کسی طرف سے مدد کا امکان نہیں ہے, لیکن پھر بھی دل کی گہرائیوں میں ایک امید کی شمع روشن ہوتی ہے, اور یہ فطرت ہے, اسی کا نام فطرت ہے. یعنی وہ چیز جہاں سے یہ امید کی کرن پھوٹ رہی ہوتی ہے وہ فطرت ہے, فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا, فطرت خدا جس پر خدا نے تمام انسانوں کی فطرت کو بنایا ہے. تب آیت قرآن یہ کہہ رہی دعو اللہ مخلصین له الدین. اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس حالت کو ہم پہنچ گئے, تو اب دعو اللہ, اب خدا کو پکارا, کس طریقے سے پکارا, مخلصین, اللہ اکبر, مخلصین کی منزل کا اندازہ ہے آپ کو, مخلصین اولیاء خدا انبیاء, مخلص تک پہنچنا, اگر آپ کو یاد ہو سورہ حمد کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بات بیان کی تھی کہ مخلصین صراط مستقیم مخلصین کی جگہ ہے, یعنی جہاں پر ہر قسم کا شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے, انسان تمام بہکانے والوں کے تسلط سے آزاد ہو جائے, یہ مقام مخلصین ہے, وسوسے ختم ہو جائیں. تو اب یہ اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد دعو اللہ مخلصین له الدین, کس حالت میں خدا کو پکار رہے ہیں کہ ان کا دین خدا کے لیے خالص ہو گیا ہے, کیا اتنی سی دیر میں کسی نبی نے آ کے ان کو تبلیغ کی ہے, کسی امام کی صحبت میں وقت گزارا ہے, کشتی میں بیٹھنے اور اس طوفان میں آنے کے بعد, اس حالت کو دیکھنے کے بعد کہ اب جو یہ مقام مخلصین پر فائز ہو گئے ہیں, کیا یہ کسی نبی اور امام یا ولی کی تبلیغ یا ہدایت کے زیر اثر ہیں؟ نہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخلص بننے کے لیے تمام کا تمام مال اور مواد میرے اور آپ کے اندر ہے. نبی اور امام فقط ہیلپ کرتے ہیں, اور جب تک ہم اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوں, نبی اور امام کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن ہے, میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہہ رہا, کہ اس مصیبت کو دیکھا کہ جب ہر طرف سے گھر گئے, مقام مخلصین پہ پہنچ گئے, دین اللہ کے لیے خالص ہو گیا, اور جب حالت اخلاص میں خدا کو پکارا جائے تو وہ پکار کبھی رد ہوتی نہیں ہے. یعنی انسانوں کی جو خدا سے طلب اور تمنا اور سوال اور دعا ہے, وہ کس بات کی منتظر ہے؟ دعا کہاں پہ جا کے رک جاتی ہے؟ اخلاص نہیں, سچائی نہیں ہے, وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے. اور یہ جس آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں, تھوڑا سا میں اس کو بھی آپ کو یاد دلا دوں, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ امن یجیب المضطر, وہ کون ہے جو مضطر کو قبول کرتا ہے, نہ کہ مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے. امن یجیب المضطر, قبول انسان ہوتا ہے اپنے اخلاص اور ایمان کی بنیاد پر, اذا دعا ہو کب قبول ہو جاتا ہے مستر؟ جب وہ خدا کو پکارے نہ کہ اپنی حاجت بیان کرے. ان لفظوں پہ غور کیا کہ بھی آپ نے؟ امن یجیب المضطر, کہ وہ کون ہے جو مضطر, یعنی جب دل تڑپ رہا ہو, اضطرار ہو, اس پہ خدا قبول کر لیتا ہے. کس کو قبول کرتا ہے؟ اس چیز کو نہیں جو میں اور آپ بول رہے ہیں یہ کر دے وہ کر دے وہ دے, نہیں, مضطر کو قبول کرتا ہے. اذا دعا ہو, جب کہ وہ خدا کو پکار رہا ہو نہ کہ اپنی حاجت بیان کر رہا ہو. وہ یکشف السوء, یہ ہے اپنی تمام حاجتیں قبول کرانے کا فارمولا, کہ قلب مضطر ہو, مخلص ہو اور پکارا خدا کو جائے. تو خدا میری اور آپ کی حاجت سے باخبر ہے, اسے بتانے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس وقت بندہ قبول ہو جاتا ہے تو بندے کے تمام حال اور احوال خدا کی طرف سے خود بخود درست ہو جاتے ہیں. مطلب یہ پوری لسٹ پکڑانے کی خدا کو ضرورت نہیں ہے, اے بی سی ڈی یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں, اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اس معیار اور اس مقام پر جائیں کہ خدا مجھے اور آپ کو قبول کر لے, اور جب خدا کی بارگاہ میں میں قبول ہو جاؤں گا تو میرے تمام امور خدا خود ہی صحیح کر دے گا. دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اب اس حالت کو پہنچ گئی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس مصیبت سے تو نے ہمیں نجات دلا دی تو ہم شکر گزار بن کے رہیں گے. فلما انجاہم, اور جب خدا نے نجات دلا دی, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, جیسے ہی زمین پر قدم رکھا اسی بغاوت اور سرکشی کے رستے پر واپس لوٹ گیا. یعنی یہ جو چیز ہے یہ صرف ایک ٹیمپرری فیز تھا اخلاص کا. اسی وجہ سے, مطلب اب آخری بات جو, کہ اسی وجہ سے اولیاء خدا کی نظر میں مصیبت اور پریشانی سکون اور راحت سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ جب انسان اس طریقے سے گھرتا ہے تو خدا زیادہ یاد آتا ہے. یعنی کہ یہ مثال خود اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ جب گھر گئے, جب جتنے جتنے, یعنی ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر کہ آج مجھے خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو, آپ کو کوئی پریشانی ہو, مالی مسائل ہیں کوئی, آپ کیا سوچیں گے؟ میں بیمار پڑوں گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. مجھے مالی پریشانی ہوگی, دوستوں سے رجوع کروں گا. میرے لیے اور کسی قسم کے مسائل ہوں گے تو میں فلاں کاؤنسل کے پاس چلا جاؤں گا. یعنی آپ نے اور ہم نے اپنے ذہن میں اپنے مسائل کے حل کے لیے سب فریم سیٹ کیے ہوئے, یہ پرابلم آئے گی اس کے پاس چلا جاؤں گا, یہ پرابلم آئے گی اس کے پاس چلا جاؤں گا. اگر خدا نخواستہ کسی صحرا میں ہوں, کسی صحرا میں ہوں, وہاں بھوک لگے, پیاس لگے, کچھ نہ ملے, کہاں جائیں گے؟ لا محالہ آسمان کی طرف ہی ہاتھ اٹھائیں گے کہ پروردگار رحم کر دے, ہے نا, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بعض اوقات خدا اپنے مومن بندوں کے ساتھ ان کو پریشانی اور تکلیف میں ڈالتا ہے, تاکہ اگر خدا کسی مومن بندے کے دل پہ یہ شرک کے آثار دیکھتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کی قوت پر ایمان لا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اسے خدا اس تکلیف اور اذیت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے کہ اس سے باہر آئے, اس چیز سے نکلے. کہ یہ نہیں, ہر چیز کہاں پر منتہی ہے, میری تمام حاجات, میری تمام ارادے, میری تمام طلب اپنے رب کی طرف منتہی ہیں, اس وہاں تک پہنچتی. یعنی کم از کم اگر ہم جیسے کمزور ایمان والے انسان بھی ہوں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کسی انسان کے ذریعے سے اگر پرابلم سالو ہو تو اس وقت خدا کا شکر ضرور کر لیا کریں. کیا کہہ کے؟ کہ اے میرے رب, تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے فلاں بندے کو میرے مسئلے کے حل کرنے کا وسیلہ بنایا. کم از کم اتنا کریں. اگر اس اعلیٰ درجے تک نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا ضروری, اس چیز کا خیال ضرور رکھیں. تو یہ جو ہماری اپروچ ہے کہ جب ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں تو مشرک ہوتے ہیں, بالکل صاف بات ہے. یعنی کہ قرآن کی اس آیت سے بالکل یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ جب ہم حالت نعمت میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے, تو ہم مشرک ہوتے ہیں. اور جب یہ خدا تمام وسائل اور اسباب کو منقطع کر کے ہمیں تنہا مصیبتوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے تو موحد ہو جاتے ہیں. اور ان دو اسٹیجز کے درمیان, اس اتنی بڑی تبدیلی کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے, فقط ہم خود ہیں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کے مشرق سے موحد خالص و مخلص, یہ سب خود ہمارے ہی اندر ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ نبوت اور رسالت اور امامت اضافی فیض ہے, یعنی خدا نے ہدایت تک پہنچنے کے تمام انگریڈینٹس ہر انسان کے اندر رکھے ہیں ہدایت فطری کے طور پر. یہ اضافی احسان ہے نبی اور کتاب. تو اگر ہم اس مصیبت سے باہر نکل آئیں انشاءاللہ, تو کیا ہوگا, ہمیں وہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی جو اس آیت انہی آیتوں میں آگے جا کے آتی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, ہمیں خدا کی وہ پکار سنائی دینا شروع ہو جائے گی کہ سلامتی کے گھر کی طرف آؤ, اس ہلاکت سے نکلو باہر, اس مصیبت سے باہر آؤ. واللہ یدعو, اللہ تمہیں پکار رہا, تم بھی خدا کو پکارتے ہو, اللہ بھی تمہیں پکارتا ہے. اللہ کس لیے پکار رہا ہے؟ الی دار السلام, اس گھر کی طرف تمہیں پکار رہا ہے, دعوت دے رہا ہے جو سلامتی کا گھر ہے, جو حقیقتاً زندہ ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھنا چاہیں, ظاہر انبیاء کی زندگی میں, اولیاء علیہ السلام کی زندگی میں, یعنی آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام, کہ ان تمام مصائب کو سے گزرنے کے بعد اگر ہم چلیں, ہم زیادہ کیونکہ چیزوں کو ظاہری عقل پر اور ان چیزوں پر ظواہر پہ زیادہ لے جاتے ہیں, ہم اس بات کو نہیں قبول کرتے کہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ پوری رات سجدے میں رہے شام غریبہ سے لے کے اگلے 11 محرم کی صبح تک. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد سجدے میں فقط چلے جانا بہت بڑا کمال ہے. جس انسان کے سامنے اوپر سے یہ سب کچھ گزر گیا, وہ سجدے میں جا کے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا, سجدت لک یا ربی تعبدا و رقا, لا مستکبرا من عبادتک ولا مستنکفا ولا متعظما, بل انا عبد خائف بک, میں تیری بارگاہ میں سجدہ گزار ہوں, بڑا بن کے نہیں. میں یہ سجدہ یہ تیرے آگے جھک کے یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھ ہم نے کیا قربانی دی ہے, بل انا عبد ذلیل خائف بک مستجیر, میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تیری پناہ چاہتے ہوئے. یہ انسان ہے, یعنی میں کم از کم یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غیر معمولی انسان ہے, بلکہ میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ یہ حقیقی انسان ہے. اور ہم ابھی انسانیت تک پہنچے نہیں ہیں, یعنی ہم میں اور ان میں فرق انسانیت کا نہیں ہے. اس بات کو بھی بہت غور سے سوچئے گا اور ذہن میں رکھیے گا, ہم میں اور ان میں فرق انسانیت کا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے انسان ہیں جیسا انسان کو ہونا چاہیے, اور ہم ابھی انسانیت کے درجے تک پہنچے نہیں ہیں, حیوانیت کی منزلوں میں. یہ نہیں کہ ہم کسی کم تر درجے کے انسان ہیں, یا کچھ اور انسان ہیں اور وہ کچھ اور انسان ہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی حقیقتاً انسان ہوگا وہ اسی رستے پر ہوگا جو ہمیں نبی اور امام کے کریکٹر میں نظر آتا ہے. اور کیونکہ ہم ابھی حیوانیت کے گورکھ دھندوں سے آزاد نہیں ہو پائے, اس لیے ان کے اور ہمارے کردار میں اتنا بڑا فرق نظر آتا ہے کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے آپ کے سامنے اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان تمام مصائب کیا شام غریباں پہ امام علیہ السلام کے مصائب ختم ہو گئے؟ نہیں، بلکہ در حقیقت آپ کے مصائب وہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس حال میں دیکھنا، شام جس کے دردناکی کو اشام 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 آپ بیان فرماتے رہے، اور اس کے بعد ان دعاؤں کا اس قلب مقدس سے ادا ہونا ہے کہ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے صحیفہ کاملہ میں، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ کون سا قلب ہے کہ جو اس مصیبت سے گزرنے کے باوجود بھی یہ لطافت اور یہ حکمت اور کرامت اپنے اندر رکھتا ہے؟ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کون انسان ہے کہ جو خدا کو یہ کہہ کے پکارے کہ یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی، اے میرے رب تو ہی میری نعمت ہے، تو ہی میری جنت ہے، تو میری دنیا ہے، تو میری آخرت ہے، دل میں بچتی جگہ؟ آپ سوچیں اگر اس کا عشر عشیر مصیبت ہمارے تو ہم خدا سے ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے، ہم تو نعوذ باللہ خدا کے باغی ہو جائیں گے، نہ کہ یہ جملے ادا کریں کہ الہی من ذاق حلاوت محبتک فراما من کا بدلا، اے خدا جس نے تیری محبت کا ذائقہ چکھ لیا بس وہ تجھے چھوڑ کے پھر کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ یعنی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اتنے مصائب اٹھانے کے بعد ان حسین کلمات کو ایجاد کرنے والا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو نعمتوں میں غرق ہونے کے باوجود اس کی توفیق نہیں رکھتے کہ ان کلمات کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ فرق مابین انسان و انسان نہیں ہے، یہ فرق مابین انسان و حیوان ہے۔ تو بس منزل مصائب کے حوالے سے آج امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند علی کا نہیں بلکہ تقی بھائی نے، ماشاءاللہ آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں بھی شہزادہ علی اصغر کے ہی ذکر کے حوالے سے نیت کر کے آیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی جس مرثیے کا ذکر کیا اس میں بھی اسی شہزادے کا ذکر ہے، اور شہزادہ علی اصغر کے مصائب کا ذکر کرنے سے ایک نیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کمال کا عروج ہے، یعنی ہر مصیبت جس پر امام علی مقام نے خدا کی بارگاہ میں صبر کیا وہ اس مصیبت کے حوالے سے کم ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تمام اصحاب و انصار و اعوان و اولاد شہید ہو گئے، سب کے لاشوں کو امام حسین علیہ السلام نے لا کر خیمے میں محفوظ فرمایا، اس وقت جب آپ بظاہر تنہا ہیں آپ صدا بلند فرماتے ہیں، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ کیا ہے جو ہماری نصرت کو ہماری مدد کے لیے آئے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری پکار پر لبیک کہے۔ اس وقت فوج اشقیا میں تو کوئی مثبت جواب نہ آیا، لیکن پیچھے خیموں سے رونے کی آواز ضرور بلند ہوئی۔ تو امام علیہ السلام جب واپس لوٹ کر خیموں کی طرف آئے تاکہ رونے کا سبب جانے، تو ایک خیمے کے باہر دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام اس بیماری کی شدت کی حالت میں ہاتھ میں ایک نیزہ لے کر کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹا اس حال میں؟ جواب دیا، اے بابا جان، آپ کی صدائے استغاثہ کا جواب دینے والا اب کوئی نہیں رہا۔ امام سجاد کو آپ نے واپس ان کے خیمے تک پہنچایا، یہ کہہ کر کہ حجت خدا کا زمین پر باقی رہنا ضروری ہے۔ اب دوسرے خیمے کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس خیمے سے رونے کی صدا کیوں بلند ہوتی ہے، تو بی بی نے آ کے یہ بتایا کہ یا ابا عبداللہ، جب آپ کی صدا استغاثہ بلند ہوئی تو 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا۔ امام علیہ السلام نے جناب ام رباب کی گود سے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ کچھ دیر تک بچے کے چہرے پر نگاہیں جمائے رکھیں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے رباب، شاید میں اس بچے کی پیاس کو بجھا سکوں، لاؤ اس کو مجھے دے دو۔ بچے کو اپنی آغوش میں، اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر میدان میں تشریف لائے۔ لشکر اشقیہ نے یہ گمان کیا کہ حسین اپنے دامن میں قرآن کو چھپا کے لا رہے ہیں تاکہ اب قرآن کو ہمارے اور اپنے درمیان رکھ کر ہم سے پناہ طلب کر سکیں، امان طلب کر سکیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے دامن کو الٹا تو قرآن صامت تو نہیں لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ضرور برآمد ہوا، اور امام علیہ السلام نے فوج کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے فوج شام، اگر تمہاری نظروں میں میں قصوروار ہوں، اگر میں گناہگار ہوں، تو اس 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ 3 مہینے 3 دن پانی نہ ملنے کی وجہ سے اب اس کی ماں بھی اس کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہی، اگر ہو سکے تو اس کی پیاس کو بجھا دو۔ فوج شام میں کچھ ہلچل برپا ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا تو میں اس کو ریت پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ اور اسے اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ اس وقت بھی کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، لیکن ایک تبدیلی ضرور رونما ہوئی کہ فوج اشقیہ میں سے کئی ظالمین اپنے چہروں کو اپنی ابا میں چھپا کر رونا ضرور شروع ہو گئے۔ اس وقت عمر سعد ملعون نے حرملہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر۔ حرملہ نے 3 پہلو والا تیر اپنی کمان میں جوڑا اور جناب علی اصغر کے گلو مبارک کا نشانہ لے کر اس تیر کو روانہ کیا۔ اس تیر نے عملاً 6 ماہے کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون بہتے ہوئے خون کے چند قطروں کو اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اور اس کے بعد اگر اس خون کو چاہے کہ زمین پر ڈالیں تو زمین سے صدا آئی کہ اگر یہ خون ناحق مجھ پر گرا تو قیامت تک مجھ سے کوئی دانہ سبزے کا نہ اگے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اپنی قربانی کے اوج و عروج پر تھے۔ آپ نے بچے کو دوبارہ اپنے ابا کے دامن میں لیا، لیکن امام حسین یہ جملہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا، یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام اس بچے کو اپنی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے مڑے تو اس وقت حسین کی ہمت نہیں ہے کہ اس بچے کو اپنی ماں کی آغوش میں دے دیں۔ 7 مرتبہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹاتے ہیں، اور بالآخر خیمے کے در تک پہنچے تو وہ ماں جو اس امید سے تھی کہ میرا بچہ اپنی پیاس بجھا کے واپس آئے گا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن کو الٹا تو ماں کے منہ سے، زبان سے اور کچھ نہ نکلا، بس صرف ایک جملہ ادا ہوا کہ علی اصغر، کیا اس دنیا میں تجھ جیسے بھی ذبح کر دیے جائیں گے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين۔ نسأل الله سبحانه وتعالى
منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء. پروردگار عالمین ہمارے قلوب کو نور قرآن و اہل بیت سے منور کرے، اور جس حد تک ہمارے وجود میں طاقت ہے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کا حق ادا کر سکیں، ہمیں اس معیار پر پہنچنے اور بلند ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ملائکہ ہمارا استقبال کریں اور ہمیں دار آخرت میں بہترین مقام اور منزلت نصیب ہوتا ہو. اور اس وقت دنیا جس مشکل اور پریشانی کی گرفت میں ہے، اس کا واحد حل تمسک، اور تمسک حقیقی بقرآن اور اہل بیت ہے. خداوند کریم ہمیں اس تمسک کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالمین ہمیں اس جگہ تک پہنچائے کہ جو قرآن نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اس حبل اللہ سے اعتصام کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہماری غفلت اور جہالت اور حماقت کی دلدل سے جلد از جلد باہر نکالے. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید سبط حیدر بلگرامی، مرحوم ابن سید حب حیدر بلگرامی، اور اس سورہ فاتحہ میں سید علی سرور، ابن سید انور علی، سید غلام مہدی، ابن سید فتح علی، اور سید اعجاز حسین ابن سید امیر حسین کو بھی شامل فرما لیجیے. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا